السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب السلام علیکم. جاوید صاحب، علامہ اقبال کا جب نام ذہن میں آتا ہے تو عام طور پر جو ہمارا ذہن جاتا ہے وہ ان کی شاعری اور ان کے شاعرانہ مزاج کی طرف جاتا ہے. علامہ اقبال نے نثر میں بھی اتنا ہی کام کیا ہے جتنا کہ شاعری میں کیا ہے.
اس اتنا کے بارے میں اگر آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مقدار کے لحاظ سے تو ایسا تو نہیں ہے، ان کا زیادہ کام ظاہر ہے کہ شاعری میں ہے اور اصلا ان کا تعارف بھی اسی حیثیت سے تھا. لیکن جس طرح عام طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں اور فلاں شاعر ہے، وہ اس طرح کے شاعر نہیں تھے. وہ ایک جید عالم ہے، ایک بڑے مفکر ہے. ان کی تاریخ پر، ان کی دین پر، ان کی دین سے متعلق بعض موضوعات پر، ان کی دوسرے مذاہب پر، ان کی فلسفے پر بڑی گہری نظر ہے. اور اس لحاظ سے وہ اپنا نقطہ نظر اپنی شاعری میں بھی بعض اوقات بیان کر دیتے ہیں. شاعری کے کچھ حدود ہوتے ہیں، وہ ان حدود میں بیان ہوتا ہے. اور اگر کبھی وہ نثر میں قلم اٹھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اپنی بات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں.
ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال جو ہیں وہ اسلام کی جو روح ہے، جو اس کی اصل اسپرٹ ہے، اس کو انہوں نے پیش کیا ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ وہ واقعی پورے اسلام کی جو مناسب جو روح ہے اس کو انہوں نے کنوے کیا ہے لوگوں تک، نوجوانوں تک؟
وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو اسلام کی روح انہوں نے سمجھی ہے بہترین سے بہترین الفاظ میں پہنچائیں. وہ چونکہ ایک بے مثال شاعر ہے، ان کو زبان پر بڑی گرفت حاصل ہے، ان کی خاص لفظیات ہے، وہ اپنی بات کہنے کا سلیقہ رکھتے ہیں، بہت مؤثر اسلوب میں اپنی بات بیان کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جو روح انہوں نے سمجھی ہے اس کو بیان کرتے ہیں. اس میں آپ کسی موقع کے اوپر کوئی جزوی اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن بحثیت مجموعی جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے وہ بہت ایمان افروز ہے. ان کی پوری شاعری کا معاملہ یہی ہے. اسی طریقے سے اگر وہ نثر میں کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی ان کے پیش نظر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے دین کو جیسے سمجھا ہے یا اسلام کو جس زاویے سے وہ دیکھتے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. تو وہ ایک بڑے مفکر ہیں، اور ایک بڑے مفکر سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن بحثیت مجموعی جو کچھ بھی انہوں نے بیان کیا ہے اور جو پیغام انہوں نے لوگوں تک پہنچایا ہے وہ ان کے خیال کے مطابق اسلام کی سچی تعبیر ہے.
اچھا جاوید صاحب، یہ جب ان کا پیغام ہم پڑھتے ہیں تو کہیں کہیں ان کو جو ہے وہ انقلابی سوچ نظر آتی ہے، اقدامی سوچ نظر آتی ہے، کہیں پر وہ مصلحانہ نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
یہ اقبال عملی مزاج کے آدمی نہیں ہے، یہ انہوں نے خود بھی بیان کر دیا تھا. کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے جو جوش عمل پیدا کیا ہے اور جو انقلابی پیغام دیا ہے اور جس طریقے کی آپ کی شاعری ہے اور جس سے ہمارے جذبات جس سطح پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اپنا رویہ کیا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ عملی زندگی سے گریز ہیں، اس میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو انہوں نے اس موقع پر یہ بات واضح کر دی کہ میں ایک مفکر ہوں اور میری اصل شخصیت یہی ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں پیغام دوں، جن لوگوں تک وہ پیغام پہنچے ان میں مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہوں گے. ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اس پیغام کو سامنے رکھ کر کوئی انقلابی جدوجہد کریں، کوئی تحریک پر پکڑ ڈالیں، لوگوں کو کوئی اس طرح کا پیغام دیں کہ جس کے نتیجے میں وہ منظم ہو کر کسی خاص مقصد کے لیے آمادہ جدوجہد ہو جائیں. اس سے قطع نظر اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے انہوں نے بعض عملی اقدامات بھی کیے. مثال کے طور پر وہ مسلم لیگ پنجاب کے صدر رہے، یعنی اس زمانے میں جو مسلمانوں کی ایک تنظیم تھی اور ظاہر ہے کہ وہ عملی جدوجہدی کر رہی تھی، اس میں ایک بڑے منصب پر وہ فائز رہے. انہوں نے ایک موقع پر انتخاب بھی لڑا، وہ آپ کی اسمبلی میں بھی گئے اور اس میں بھی اپنا فریضہ ادا کرتے رہے. مسلمانوں کی جو سیاسی اس وقت صورتحال تھی اس کی نمائندگی کرنے کے لیے گورنمنٹ کانفرنس میں بھی شریک ہوئے. بہت سے موقعوں کے اوپر انہوں نے ایسا موقف بھی اختیار کیا جس سے بعض مسلمان دوسرے لیڈروں کو اختلاف تھا. مثال کے طور پر سائمن کمیشن کے بارے میں جو ان کا نقطہ نظر تھا، مولانا محمد علی جوہر کے نقطہ نظر سے بہت مختلف تھا. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فعال سیاسی زندگی بھی انہوں نے اپنی حد تک بسر کی. لیکن جو ان کے ہاں انقلابی پیغام ہے اس کو موضوع بنا کر انہوں نے کوئی تحریک برپا کی ہو یا نکلے ہوں، ایسا انہوں نے نہیں کیا.
ایسا تو نہیں کیا، لیکن یہ جیسے نوجوانوں سے جب وہ مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو غور و فکر کی، تدبر کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لڑا دے معمولے کو شاہین سے، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو اس طرح کی بات بھی وہ کر رہے ہیں اور نوجوانوں کے ساتھ ہی کر رہے ہیں.
یہ وہ شاعر ہے بنیادی طور پر. شاعر وہ اسالیب نہیں اختیار کرتا جو اسالیب ایک نثر نگار اختیار کرتا ہے. یا کوئی دین کی شرح وضاحت کرنے والا یا فلسفہ تاریخ پر بات کرنے والا جس طریقے کی زبان استعمال کرتا ہے، ایک شاعر کی حیثیت سے وہ مبالغے کے طریقے بھی اختیار کرتے ہیں، تشبیہات بھی مستعار لیتے ہیں، وہ بہت سی ایسی چیزوں کو بیان کرتے ہیں کہ جس میں جذبات کو برنگیختہ کرنا مقصود ہوتا ہے، اور یہ ایک شاعر کے سامنے ایک مدعا ہوا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کو اس طرح نہیں لینا چاہیے، یعنی لڑا دے ممولے کو شہباز سے جب یہ بات وہ کہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تیاری نہیں کرنی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کمزور بھی ہیں تو آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، آپ کو حوصلہ کر کے اٹھنا چاہیے۔ استعداد پر، تیاری پر انہوں نے خود بہت سی باتیں کہی ہیں، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ سے تلوار چھوڑ دیں اور اس کے بعد لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمان ہے اور آپ سچا یقین رکھتے ہیں اپنے مقصد پر، تو پھر ہتھیار اور اس طرح کی چیزیں یہ ثانوی ہو جاتی ہیں۔ شاعر کا پیغام سمجھنا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم
کو جلا دو،
تو یہ ان کا مقصود یہ نہیں تھا کہ آپ اٹھیں اور اٹھ کر جا کر اپنے ہاتھ میں ہفتی اثرائی پکڑے اور آپ کھیت کو آگ لگا دیں۔ اس سے وہ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے جس کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو شاعر کا جو اسلوب ہوتا ہے اس کو اچھے بازاؤ کا آدمی کی طرح سمجھنا چاہیے، نہ کہ اس کو اس طرح لینا چاہیے جیسے کہ آپ نثر کی کسی چیز کو لیتے ہیں۔
ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جمہوریت کو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کس نظر سے دیکھتے تھے، جمہوریت کے اندر انہیں کیا تضادات نظر آتے تھے، یا جمہوریت ہی کو وہ بنیاد بنا کر آگے میسج پہنچاتے تھے۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ہم ذرا یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جمہوریت کو ڈاکٹر صاحب کس نظر سے دیکھتے تھے۔ جاوید صاحب، جمہوریت کے بارے میں اوپینین ان کا کیا تھا اوور آل؟
میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر ہے کہ جس طرح ہمارے قدیم فلسفی جمہوریت پر کبھی مطمئن نہیں ہو سکے پوری طرح، یعنی اس میں اندیشہ ہوتا ہے نا اس بات کا کہ ایسے لوگ حکمران ہو جائیں گے یا ان کے ہاتھ میں نظم و نسق آ جائے گا کہ جو بہت عاقل نہیں ہوں گے، دانشور نہیں ہوں گے، حکیم نہیں ہوں گے۔ یہ چیز ہو سکتی اس لیے کہ لوگوں کو انتخاب کرنا ہے، تو اس پر افلاطون بھی مطمئن نہیں ہے اور بھی بہت سے مفکرین مطمئن نہیں ہیں، اور وہ اس کا کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اقبال نے بھی یہ سب باتیں کہی ہیں، یعنی ایک طرف وہ جمہوری اقدار کو فروغ بھی دینا چاہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کون تم کو نظر آئے مٹا دو۔ دوسری جانب یہ بھی فرماتے ہیں کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارش کہ از مقصد و صدقر فکر انسانی نمی آئے دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ تو اصل میں ایک مفکر کو آپ مفکر کی حیثیت سے رکھیے، وہ جس وقت شعر کہتا ہے تو وہ ایک اور انداز سے اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے، یعنی بعض اوقات اس کے سامنے ایک چیز ہوتی ہے، اس کا کوئی خاص پہلو ہے جس کو وہ نمایاں کرتا ہے، اس کے پورے فکر کو سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو کیا اقبال یہ کہتے ہیں؟ اگر آپ ان کی نثر کو بھی پڑھیں، جو کچھ انہوں نے سیاست کے بارے میں لکھا ہے اس کو بھی دیکھیں، جو ان کے سیاسی افکار ان کی عملی زندگی سے نمایاں ہوتے ہیں ان کو دیکھیں، تو کیا یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بندوق کو حکومت کرنی چاہیے، یا یہ ان کا نقطہ نظر ہے کہ آسمان سے کسی کو نامزد کر دینا چاہیے؟ بہرحال لوگوں ہی کو منتخب کرنا ہے۔ جمہوریت میں بظاہر جو خامی نظر آتی ہے کہ اس میں عام لوگ رائے دیتے ہیں، اس میں بڑے اور چھوٹے میں فرق نہیں کیا جاتا، اس میں دانشور اور غیر دانشور میں فرق نہیں کیا جاتا، ایک فلسفی اور ایک حکیم کا اور ایک ریڑی لگانے والے کا ایک ہی ووٹ ہوتا ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ مسترب تو کرتی ہے نا، آپ کو بھی کرتی ہوگی۔ شاعر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو تنقید کر کے اس طرح بیان نہیں کرتا، وہ جو اضطرابات ہوتے ہیں ان کو بھی الفاظ کا جامہ پہنا دیتا ہے۔ اس کی خوبصورتی یہی ہے، یعنی آپ غالب کو دیکھیے نا، ایک کیفیت ہے ان کے اوپر اس وقت طاری ہے، اس کو وہ خوبصورت ترین الفاظ کا پیرہن دے دیں گے، ایک دوسری کیفیت طاری ہو گئی اس کو دے دیں گے۔ یعنی اگر آپ غالب سے متعین طور پر پوچھیں کہ آپ خدا کو نہیں مانتے، آپ رسول کو ہی مانتے، تو شاید وہ اس سوال کا جواب یہ تو نہیں دیں کہ میں نہیں مانتا، لیکن جس میں لاکھوں برس کی عمر ہوں ایسی جنت کو کیا کرے کوئی، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو ایک شاعرانہ ترنگ میں اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو شاعر کو ہمیشہ شاعر کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید نے دیکھیے نا، شعراء پر تبصرہ کیا ہے تو کیا کہا ہے، فی کل وادی یہی مون، یعنی ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں۔ آپ کو ایک اچھا لفظ مل گیا، ایک اچھا قافیہ مل گیا، اچھی ردیف مل گئی، ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی، آپ کے اندر کوئی بے چینی ہے، آپ نے اس کو الفاظ کی صورت دے دی۔ تو اقبال بھی شاعر ہے بنیادی طور پر، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عام شاعروں کی طرح کے شاعر نہیں ہے۔ خود یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے شاعر سمجھ کر میرے ساتھ معاملہ نہ کرو، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنے کے لیے جو جامہ اختیار کیا ہے وہ شاعری کا جامہ ہے۔ جب وہ اس میدان میں اتریں گے تو وہاں کچھ نہ کچھ خصائص تو نمودار ہو جائیں گے نا۔
جاوید صاحب، میں اس طرح سے اس کو پٹ اپ کر لیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑے شاعر ہیں، وہ کوئی عام سے شاعر نہیں ہے، کہ جس کو کوئی لفظ ملا، کوئی اسلوب نظر آیا تو اس نے شعر جو ہے وہ کہہ دیا. ان کی اگر ہم نثر اور نظم دونوں کو اگر الگ الگ دیکھیں تو عام طور پر ان کی نظم سے جو آج کل کے جو اسکالرز ہیں وہ دین کی حمیت اور انقلاب اور اس کے درس لیتے ہیں اور اس کو کوٹ کرتے ہیں جگہ جگہ، قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں کہتے ہیں اقبال نے یہ فرمایا اور پھر یہ، اور نثر کو دیکھیں تو وہ بالکل اپوزٹ نظر آتی ہے. اگر اگزیکٹلی اپوزٹ نہیں ہے تو کم از کم کسی حد تک اس سے ڈائیورٹ نظر آتی ہے. اقبال کہیں پر ملائیت کے خلاف نظر آتے ہیں، کہیں پر مدرسوں کے خلاف نظر آتے ہیں، کہیں پر تصوف جو ہے وہ ان کو صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے. اتنا بڑا جو ہے وہ ڈیویشن کیسے ہے ان کی پرسنالٹی؟
دو پہلو ہیں سمجھ لیجیے. ایک تو یہ کہ اقبال ایک زندہ شخصیت ہے. زندہ شخصیت کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 20-22 سال کی عمر میں جو رائے قائم کر لی، زندگی کے آخری مرحلے تک اسی پر رہے. وہ پڑھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، چیزوں پر غور کرتے تھے، چنانچہ ان کے ہاں بہت کچھ آپ کو ارتقا نظر آئے گا. کچھ نظریات قائم کیے، پھر بعد میں ان پہ تنقید کر دی. یہ ہمارے جلیل القدر علماء کی روایت رہی ہے. یعنی پیغمبر ہے جس پر وحی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرتا ہے، اس وجہ سے اس کے ہاں کوئی تضاد نہیں ہوتا. لیکن عام مفکرین کا معاملہ تو یہی ہے. امام شافعی کتنے جلیل القدر عالم ہیں، ائمہ اربعہ میں شمار ہوتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان کی حجاز کے زمانے کی کیا آ رہا ہے. یہ معلوم ہے کہ جب وہ بغداد میں آئے تو ان کی آرام میں کیا تبدیلی آئی. یہ معلوم ہے کہ جب وہ مصر گئے تو ان کی آرام میں کیا تبدیلی آئی. تو امام شافعی کے تینوں ادوار کو ماہرین الگ الگ بیان کرتے ہیں. اس وجہ سے اقبال کو بھی آپ ایک زندہ شخصیت کے طور پر دیکھیے. انہوں نے آنکھ کھولی، شعور کی آنکھ کھولی. ان کا ایک مطالعہ کا پس منظر تھا، ان کا ایک روایتی مذہبی پس منظر بھی تھا. اس کے اندر سے انہوں نے اپنی زندگی کی ابتدا کی. اس وجہ سے میرے نزدیک اقبال کا جب آپ مطالعہ کریں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک زندہ شخصیت کے طور پر کریں. اور یہ اقبال کا حسن ہے، یہ کوئی خرابی نہیں ہے. یعنی ہر وقت آدمی سوچ رہا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. صرف پتھر ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے. انسان تو سوچے گا، غور کرے گا، ایک چیز کے بارے میں آج ایک رائے قائم کرے گا، اس پہ تنقید کرے گا، پھر اس کے بعد آپ کو بتائے گا. اس سے وہ آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی سوچیے، آپ بھی غور کیجیے، آپ بھی چیزوں کو دیکھیے. ایک پہلو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ شاعری کیا ہے. شاعری اصل میں شدت احساس کا جمالیاتی اظہار ہے. انسانی شخصیت کے دو پہلو ہیں، فکری پہلو اور احساس کا پہلو. تو فکری پہلو میں آپ دیکھیں گے کہ بہت واضح چیز ہوگی، ایک گٹھی ہوئی بات ہے جس کو آپ نے ایک صغرا کبرا قائم کر کے بیان کرنا ہے. وہ کوئی جذبات کی چیز نہیں ہوتی. لیکن کیا انسان صرف فکر ہے؟ کیا انسان صرف فہم ہے؟ کیا انسان صرف سنجیدگی ہے؟ انسان کے اندر جذبات کا بھی ایک تلاطم ہے. اور کیا انسان کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ وہ صرف صغرا کبرا کر کے زندگی بسر کرتا ہے؟ نہیں. آپ کے اندر جذبات ہیں، آپ کے اندر خواہشات ہیں، آپ کے اندر رغبات ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ایک تلاطم پیدا کرتی ہیں. جس وقت وہ شعر کہہ رہے ہوتے ہیں تو ان پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہیں. اگر مثال کے طور پر آپ ایک فوج کو میدان میں لے کے اتر رہے ہیں، تو جب آپ اس فوج کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے لیے اسلحہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کو تربیت دیتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگوں کو صبح کس وقت اٹھنا چاہیے، ڈرل کیسے کرنی چاہیے، ناشتہ کیسے کرنا چاہیے، مشقیں کیسے کرنی چاہیے، فنون حرب کیسے سیکھنے چاہیے. اسلحے کے بارے میں آپ کہتے ہیں اتنا بجٹ ہونا چاہیے، جدید اسلحے پیدا ہو گئے ہیں وہ لانے چاہیے. لیکن کیا ان کے ساتھ محض جنگ لڑ لیں گے؟ اس کے ساتھ ایک جذبہ بھی چاہیے، اپنے نسب رحم سے
سبق بھی چاہیے. تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جاوید صاحب کی گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جب آپ جنگ میں اتریں گے تو ظاہر ہے کہ اس اسلحے کی ٹریننگ بھی ہوگی اور بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اس کے بعد آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب عام حالات میں ہوں گے.
میں یہ کہتا ہوں اس ساتھ جذبہ بھی تو پیدا کریں گے نا.
جذبہ بھی
لڑنے کے لیے کن کو اترنا ہے؟ آپ نے ٹریننگ بھی بہت اچھی دے لی، آپ نے اسلحہ بھی بہت اچھا فراہم کر دیا. یہاں تو آپ کو سنجیدگی کے ساتھ یہ سب کچھ فراہم کرنا ہے، تربیت دینی ہے. لیکن انسان ہے جنہوں نے میدان میں اترنا ہے، تو ان انسانوں کے اندر جب تک وطن کی محبت کا جذبہ نہیں ہوگا، خدا کے دین کی محبت کا جذبہ نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ اپنی جان دینے کے لیے کیسے تیار ہوں گے؟ اب جذبہ پیدا کرنے کے لیے جو گفتگو آپ کو کرنی ہے، وہ گفتگو وہ نہیں ہوگی جو ٹریننگ کے میدان میں ایک ڈرل ماسٹر کر رہا ہے، یا جو اسلحے پر گفتگو کرتے ہوئے ایک میز پر بیٹھ کے کی جا رہی ہوتی ہے. تو اقبال کی شخصیت ایک بڑی جامع شخصیت ہے. ایک جانب وہ ایک بڑے مفکر ہیں، لہٰذا وہ اپنی فکری چیزوں کو مرتب کر کے پیش کرتے ہیں. ان کے لیے ان کی نثر کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وہ وہیں پیش ہوتی ہیں. ان کے خطوط میں آپ کو چیزیں ملیں گی، ان کے مضامین میں ملیں گی، اور بالخصوص ان کی ریکنسٹرکشن تھاٹ ان اسلام میں ملیں گی. ان سب چیزوں میں سے آپ کسی چیز سے اختلاف کر سکتے ہیں، کسی سے اتفاق کر سکتے ہیں. میں بھی بہت سی چیزوں سے اختلاف کرتا ہوں، وہ ان کا فکری پہلو ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے پاس ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، جس کو وہ آپ کے دل میں اتارنا چاہتے ہیں. وہ آپ کے جذبات کو بھی بیدار کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے اندر اپنے مقصد کی ایک لگن بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں، عشق کی ایک کیفیت بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس کو پیدا کرنے کے لیے کیا وہ زبان اختیار کریں گے جو فلسفے کی کتاب لکھتے ہوئے اختیار کی جاتی ہے؟ یا جو مثال کے طور پر نماز کے احکام بیان کرتے ہوئے اختیار کی جاتی ہے، اس کے لیے ایک دوسری زبان چاہیے، دوسرا اسلوب چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ تذکیر کی زبان اور ہے. قرآن مجید کو لے آئیے اپنے سامنے، قرآن مجید کے اندر احکام بھی بیان ہوتے ہیں، اور آپ قرآن مجید کے احکام کی آیات کو دیکھیے نکال کے، نہایت گٹھے ہوئے جملے ہوں گے، دو دو جملوں کے اندر پوری بات بیان ہو جائے گی. لیکن جب قرآن انذار کرتا ہے، جب قرآن بشارت دیتا ہے، آپ قرآن مجید کی آخری صورتیں پڑھیے، کسی کو بیان کیا نا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے حاضری عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ کیا چیز تھی؟ یعنی ان صورتوں کو پڑھتے وقت تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک طوفان ہے جو ابلا پڑ رہا ہے، اور مخاطب کو وہ پوری طاقت کے ساتھ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. تو شاعری کا یہ حسن جو ہے، یہ اقبال کے ہاں بھی یعنی بدرجہ اتم موجود ہے، بڑے شاعر ہیں. ان دونوں چیزوں کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، یعنی ان کے فکری چیزوں کو فکری طریقے سے سمجھنا چاہیے. اور جب وہ اپنی قوم کو جوش عمل ابھارنا چاہتے ہیں، جب وہ عمل پہ آمادہ کرنا چاہتے ہیں، جب وہ اس کے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی خودی کا شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ کمزور اور گری ہوئی مزمل قوم اٹھے اور دنیا کی طاقتوں کے ساتھ سامنے کھڑی ہو جائے، تو یہ چیز پیدا کرنے کے لیے اور زبان ہوگی، اور لہجہ ہوگا، اور اسلوب ہوں گے، وہ وہاں اختیار کرتے ہیں. ان میں بھی آپ کسی چیز سے اختلاف کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے مثال کے طور پر حدود سے آگے بڑھ کے کہہ دیجیے. ایک وائز کھڑا ہوتا ہے، ایک بڑا مفکر کھڑا ہوتا ہے، ایک اچھا مقرر کھڑا ہوتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت سے موقعوں کے اوپر آپ کے سامنے ایک چیز کو دلائل سے بیان کرے. اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ یہ محسوس کرے کہ سوئے ہوں کو جگانا بھی ہے، ان کو بیدار بھی کرنا ہے. تو بیدار کرنے کے لیے، سوئے ہوں کو جگانے کے لیے لب و لہجہ تبدیل ہو جائے گا. ایک اچھے خطیب کے ہم یہ سارے نشے و فراز آپ کو نظر آتے ہیں. تو اقبال کا مطالعہ کرتے ہوئے اخرم یک رخی کیوں ہو جاتے ہیں؟ یعنی کیا وجہ ہے کہ انسانی شخصیت تو اپنے اندر بڑی جامعیت رکھتی ہے، لیکن جب ہم اقبال کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس سے یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ فکری نوعیت کی گفتگو کر رہا ہے تو شعر میں بھی اسی طرح گفتگو کرے. یقین کیجئے کہ اگر وہ شعر میں وہ اسلوب اختیار کرتے یا ان مضامین کو شعر کا جامع پہنانے کی کوشش کرتے تو وہ کون سی شاعری ہوتی؟ وہ یہ علامہ مشرقی نے کی. وہ پھر وہ غیر معمولی چیز نہ ہوتی کہ جس نے لوگوں کے دلوں کو گرفت میں لے لیا، جس نے اس طریقے سے یعنی حکومت کی ہے ایک طرح سے،
حکومت کی. بالکل. اچھا جاوید صاحب، جس خطبے کا آپ نے حوالہ دیا ریکنسٹرکشن میں، اس میں اقبال جو ہے وہ اجتہاد کو فوکس کرنے یا اجتہاد کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو دین کے اندر جو تفقہ کا ایک جو ارتقاء ہے، جو سلسلہ ہے، وہ چونکہ جمود کا شکار ہو گیا، لہذا اقبال جو ہے ریکنسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں.
اس میں کوئی شک نہیں ہے، علامہ اقبال کی وہ جو کتاب ہے وہ اپنے مقصد کے لحاظ سے ایک بہترین چیز ہے. مقصد کے لحاظ سے دیکھیے، کتاب کا ایک مقصد ہوتا ہے جس میں وہ ہدف بناتی ہے کہ کیا چیز پیدا کرنا مقصود ہے. وہ مقصد اس کے عنوان سے بیان ہو گیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے مذہبی فکر کو ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے. ریلیجیس تھاٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، مذہب کا لفظ نہیں استعمال کیا.
ریلیجیس تھاٹس کو،
یعنی مذہب تو خدا کا بھیجا ہوا ہے،
اثر ہے نا، جائزہ لینے کی ضرورت ہے اس پہ.
مذہب کا نہیں، مذہب تو خدا کا بھیجا ہوا ہے، اس کے اندر تو کوئی غلطی ہو نہیں سکتی. وہ خدا کے پیغمبر کا پیش کردہ ہے. اس خدا کے مذہب کو، خدا کے پیش کردہ دین کو لوگوں نے سمجھا ہے. اس سے 14 صدیوں میں مسلمانوں کا مذہبی فکر وجود پذیر ہوا ہے. وہ مذہبی فکر انسانی کام ہے. اقبال کہتے ہیں اس کو دور جدید میں ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے، ریفارمیشن کی ضرورت ہے. تو یہ بات اپنے اصول کے لحاظ سے بالکل ٹھیک بات ہے، یعنی یہ مقصد بالکل درست ہے. اب یہ کہ وہ ریکنسٹرکشن انہوں نے اپنے لحاظ سے،
اس پہ ذرا سا میں بریک لے لوں، اس کے بعد آپ بات کیجئے گا. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آئیں گے اور پھر جاوید صاحب سے یہ جانیں گے کہ وہ ریکنسٹرکشن انہوں نے اپنے لحاظ سے اس کو کس طرح سے کرنے کی کوشش کی. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی آپ نے فرمایا جاوید صاحب کہ اصول کے اندر تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے،
مقصد کے لحاظ،
مقصد کے لحاظ.
کتاب کس لیے لکھی گئی ہے؟ کیا پیغام دے رہی ہے؟ کیا میسج دے رہی ہے؟ وہ تو بہت ٹھیک میسج ہے. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے مذہبی فکر کو اس وقت یہ ضرورت ہے کہ اس کو ریفارم کیا جائے. اس میں آپ کو تعبیر کے لحاظ سے فرق نظر آئیں گے، اسلوب کے لحاظ سے فرق نظر آئیں گے، بنیادی مقدمات کے لحاظ سے فرق نظر آئیں گے. یہ سارا جتنا بھی مذہبی فکر ہے، ہر دور میں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اقبال یہ محسوس کرتے تھے کہ دنیا نے ایک بڑی کروٹ لی ہے، یعنی جو مغرب میں انقلاب برپا ہوا ہے، یعنی پہلے مرحلے میں وہاں بھی ریفارمیشن ہوئی، عیسائی فکر میں بھی ریفارمیشن ہوئی. یعنی جو کچھ پاپائیت کے ذریعے سے عیسائی فکر کا ایک نظام بن چکا تھا، مسیحی جو علم کلام تھا، اس کو ریفارم کیا.
ریاست اور چرچ
پھر اس کے بعد الگ الگ ہوئے. پھر اس کے بعد آپ یہ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک سائنٹیفک ریولیوشن ہوا، یعنی وہ اس نے فکر پر اثرات ڈالے، سوچنے کا اسلوب بدل ڈالا. پھر یہ ایک رینائسنس ہوا، یعنی علوم کا احیاء کیا گیا. تو یہ سب جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خود مسلمانوں کے مذہبی فکر کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ اسے ریفارم کیا جائے، اسے ریکنسٹرکٹ کیا جائے. اس لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی. اب اس کے اندر انہوں نے ظاہر ہے یہ کوشش کی ہے کہ وہ مختلف موضوعات کو لے کر یہ بتائیں کہ کیسے کیسے ریکنسٹرکشن ہوگی. وہ ایک پھر مفکر کا کام ہے, انہوں نے اس کے دیواجے میں لکھ دیا کہ میں نے ایک ابتدا کی ہے, اس کے اوپر کام ہوگا تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو مزید نمایاں ہو کے سامنے آئیں گی, اس میں بہت سی چیزوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں.
اچھا یہ جب ریکنسٹرکشن کی جب بات وہ کرتے ہیں, اور ایک بڑا آپ نے کہا فرمایا کہ مقصد کے لحاظ سے یہ بالکل ٹھیک بات ہے, جب مقصد جو ہے اس کی پہلی ضرورت تو ہے کہ اسے کنوے ہونا چاہیے, لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اب انہوں نے جو زبان استعمال کی, جو اسلوب استعمال کیے, وہ اتنے مشکل ہیں کہ ایک عام نوجوان جس کو کہ وہ مخاطب وہ کر رہے ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہا ان کے میسج کو اس طرح سے, تو ان کی جو لینگویج ہے وہ بیریئر ہو جاتی ہے بیچ میں.
انہوں نے بنیادی مذہبی مباحث کے بارے میں اپنا نقطہ نظر واضح کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کیا کہ علم کلام کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا تو نوعیت کیا ہوگی, فقہ کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا تو نوعیت کیا ہوگی, مذہب کی تعبیر کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا تو اس کی نوعیت کیا ہوگی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو عام لوگوں کے لیے پہلے مرحلے میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ سائنس میری اور آپ کی ضرورت ہے نا, طب میری اور آپ کی ضرورت ہے, لیکن جب یہ تخلیق کی سطح پر یا تحقیق کی سطح پر لکھی جاتی ہے تو اس کی زبان وہ نہیں ہوتی جو حفظان صحت کے اصولوں کی کتاب کی زبان ہوتی ہے. یعنی ایک علمی سطح کے اوپر پہلے چیز اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتی ہے, پھر اس کے بعد بہت سے مفکرین, بہت سے لکھنے والے پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کی تفصیل بھی کر دیتے ہیں, اس کے مدعا کو بھی بیان کر دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے فلسفے کی جتنی کتابیں آپ نے دیکھی ہیں, کانٹ کی کتابیں اٹھا لیجیے تو اس کو آسانی سے پڑھ لیں گے آپ. آپ ڈائلاگز آف پلیٹو اٹھا لیجیے, آسانی سے پڑھ لیں گے آپ. ایسا نہیں ہے. تو چیزیں تحلیل ہو کے پھر لوگوں تک پہنچتی ہیں, اور یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو اقبال کا وہاں مقصود یہ ہے, وہ شاعری میں ہر آدمی کو مخاطب کرتے ہیں, اس کا تعلق بھی شدت احساس سے ہے اور اس میں وہ نہایت کامیاب ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ان کے بہت سے اشعار ہیں جو زبان زد عام ہو گئے. اقبال کو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ان سارے پہلوؤں کو سامنے رکھ کے دیکھیں, یعنی کوئی ایک سانچا لے جا کے ان کی شخصیت کو اس میں بند کرنے کی کوشش نہ کریں.
اچھا اقبال نے کیا یہ جو اجتہاد کی جو فکر ہے جس کو کہ پروپیگیٹ کیا, اس کو عملی طور پر اس کا کوئی نمونہ انہوں نے پیش کیا, عملی طور پر کوئی چیز کر کے انہوں نے دکھائی, یا صرف انہوں نے ایک فکر کو پیش کیا, اس کے اصول کچھ بتا دیے؟
بنیادی اصولوں تک انہوں نے اپنے کام کو محدود رکھا, سوالات اٹھا دیے ہیں, بعض چیزوں کے بارے میں اشارات کر دیے ہیں, ان کی بعض مسئلے
علماء پر چھوڑ دیا, اس کے پھر
اہل علم کو دعوت دی ہے. دیکھیے ہر آدمی کا ایک دائرہ ہوتا ہے جس میں وہ کام کرتا ہے. یہ آپ تضادات کی بات کر رہے تھے نا, دیکھیے ایک موقع کے اوپر وہ شاعری میں اپنی یہ کہتے ہیں کہ اگر تقلید شیوہ خوب بودے پیغمبر ہم رہے اجداد رکھتے, کہ اگر تقلید کوئی اچھی چیز ہوتی تو سارے پیغمبر اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرتے. تو کس زاویے سے انہوں نے تقلید کی غلطی واضح کی ہے, بالکل اسی زاویے سے جس سے قرآن واضح کرتا ہے. اور دوسری جانب وہ یہ بھی کہتے ہیں جدت افکار کیا ہے, یہ ابلیس کی ایجاد ہے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ اس کے اس پہلو کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں سارے پس منظر سے بالکل بے نیاز ہو کر لوگ مختلف قسم کے نام لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو اقبال کے ہاں یہ ساری چیزیں آپ کو اس طریقے سے مل جاتی ہیں, ان کو ان کی جگہ پر رکھ کر دیکھیے. ایسے ہی بعض اوقات لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اس میں تضادات تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک چیز ایک محل کی ہے اس کو اس کے محل میں سمجھنا چاہیے, ایک چیز دوسرے محل کی اور موقع کی اس کو دوسرے موقع محل کے لحاظ سمجھنا چاہیے. احادیث میں یہ مشکل پیش آتی ہے. یعنی یہ تو میں نے بڑی مثالیں دے دی نا کہ یہاں خدا کلام کر رہا ہے, خدا کا پیغمبر کلام کر رہا ہے. اقبال کا معاملہ تو ایک عام انسان کا معاملہ ہے, تو ایک عام انسان کی حیثیت سے ان کے افکار کو پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں کس موقع پر کس موقع کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں.
ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, اب ذرا ایک اس پر آتے ہیں, ایک ٹیکنیکل سا پریکٹیکل کوشچن. پاکستان کے صورتحال کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. پاکستان میں ایک جمہوری نظام موجود ہے, اس کے تحت ایک پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے جسے آپ شورا کہہ لیجئے, اور وہ شورا جو ہے وہ ان اصولوں پر قائم ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جا رہا ہے, تولا نہیں جا رہا. ان اصولوں پر جو شورا قائم ہوئی ہے, اب اگر ریکنسٹرکشن کی بات کی جائے اور ان کے اوپر یہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ نئے چیزوں کے اندر اجتہادات کریں اور اپنے فیصلے جو ہے وہ نافذ کریں, تو یہ اقبال کی روشنی میں, اقبال کی تھاٹ کی روشنی میں یہ کیسا معاملہ ہو جائے گا؟
اقبال نے دیکھیے خود ریکنسٹرکشن میں جب یہ بات کی ہے تو اس میں یہ بندوں کو گننے اور تولنے کا کوئی ذکر نہیں کیا, یہ شاعری میں کیا ہے اور جمہوریت کے ایک پہلو کی طرف آپ کو توجہ بھی دلائی ہے. وہاں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہی ہے کہ جس کو امام کا قائم مقام ہونا ہے, اس کی تائید کرتے ہیں, لوگوں ہی کو منتخب کرنا ہے, یہی بات کہتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ تجاویز بھی پیش کرتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. مثال کے طور پر علماء کی ایک مجلس بنا دی جائے, مثال کے طور پر علماء کے ایک گروہ کو اس کا حصہ بنا دیا جائے, اس طرح کی بہت سی باتیں کہتے ہیں. اقبال کی ان تجاویز پر ہم الگ سے بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات اس سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ جمہوریت ہی کے نظام کو پسند کر رہے ہیں. پھر اس میں انہوں نے ایک اسپرچل ڈیموکریسی یا روحانی جمہوریت کی تعبیر اختیار کی ہے. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو جمہوریت کا ایک ڈھانچہ ہے اس کے اندر وہ روح پیدا ہو، جس کو دوسری جگہ بیان کرتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اس کو بھی لوگوں نے بالکل غلط تعبیر کر لیا. اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ جو اخلاقی اصول ہیں اگر وہ سیاست کے اوپر نگران نہیں ہوں گے تو پھر یہ چنگیزی بن کے رہے. یعنی وہاں دین کا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا ہے وہ دین کا لفظ بحثیت مجموعی دین کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ اس اخلاقی تعبیر کے لیے استعمال کیا جو دین کی اصل حقیقت ہے. یعنی دین کیا کہتا ہے؟ دین آپ کو یہ کہے گا کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے اندر اخلاقی اصولوں کی حکومت قائم رہنی چاہیے. یہ حکومت وہ چاہتے ہیں سیاست پر بھی قائم ہو، یہ معیشت پر بھی قائم ہو. تو چیزوں کو اس کے زاویے سے جب آپ دیکھیں گے صحیح زاویے سے تو وہ بالکل متعین ہو کر آپ کے سامنے آ جائے.
اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اور پاکستان کے بارے میں جو ہے جو کچھ ان کے ذہن میں خاکا تھا وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے. جس طرح آج اگر اقبال ہوتے تو کیا وہ انہوں نے اسی طرح کا اسی پاکستان کا خواب دیکھا تھا؟ اس کے اندر کیا چیزیں مسنگ ہیں جو کہ اقبال کی تھاٹ کے بالکل برخلاف ہمیں نظر آتی ہیں؟
دیکھیے پاکستان میں تو اقبال جہاں پر چھوڑ کے گئے تھے اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا گیا. یعنی اقبال کے فوراً ہی بعد ہم ایک دوسرے راستے پر پڑ گئے. ہمارے ہاں جو قدیم مذہبی تعبیر تھی اسی کی روشنی میں پاکستان کی سیاست میں بھی بہت سے اقدامات ہوئے. وہ اقدامات ریاست کی سطح پر بھی ہوئے، وہ پارلیمنٹ کی سطح پر بھی ہوئے، اور اسی کے تحت بعض تحریکیں اٹھیں اور پھر ایک کشمکش بھی اسی کی بنیاد پر پیدا ہوئی. اس کے تحت بہت سے اقدامات ہم نے کیے، وہ اقدامات بھی اب ہماری تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں. ہم تو ایک بڑا جہاد بھی کر چکے ہیں افغانستان میں، اس کے نتائج بھی بہت رہے ہیں، اور بھی بہت سے اقدامات کیے ہیں. ان میں سے شاید ہی کوئی چیز ہو کہ جس میں اقبال کی اصل روح کو یا اس کے فکر کو پیش نظر رکھا گیا ہو. یہ عملی معاملہ تھا، یعنی اب جو وقت آ گیا تھا یہ جذبات سے گفتگو کرنے کا نہیں تھا بلکہ عملی اقدامات کا تھا. اور اس میں رہنمائی اس چیز سے لینی چاہیے تھی کہ یہاں بہت اعلیٰ درجے کے ادارے بنتے جن میں جو ریکنسٹرکشن کا انہوں نے تصور دیا تھا اس کو ہم روبا عمل کرتے، پورے مذہبی فکر کے اوپر ایک نگاہ.
اعلیٰ درجے کے ادارے سے کیا مراد ہے جاوید صاحب کی؟
علمی اکیڈمیز بنتی ہیں، ہمارے ہاں یونیورسٹیاں اس طرح کی بنتی ہیں، ہمارے ہاں نظام تعلیم کو اس طرح استوار کیا جاتا. دیکھیے جب آپ کسی قوم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا نظام تعلیم کیا ہے، ہماری قوم کس طرح بنے گی، اس کی تربیت کا اہتمام کیا ہوگا. ہماری توجہات بالکل دوسری نوعیت کی بن گئی، اور یہاں جو کشمکش پیدا ہوئی وہ بھی قدیم مذہبی فکر میں اور سیکولرزم میں پیدا ہوئی. اقبال ایک تیسری جگہ کھڑے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے پورے مذہبی فکر کا جائزہ لے کر دور جدید کے مسائل کو سمجھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمارا مذہب کس طریقے سے ہمارے معاشرے اور ہمارے فرد کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. اس میں ہم نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا. اقبال ہوتے تو شاید ایک نوحہ لکھتے، شاید ایک شہر آشوب لکھتے، شاید ایک نئی کتاب لکھتے، یہی ہوتا.
جاوید صاحب بالکل آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ عام طور پر جو لوگ اس بات کو پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ مذہب اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اس ریاست میں قوت نافذہ کی ضرورت ہے، وہ اقبال کو کوٹ بھی کرتے ہیں، بعض مواقع پر کوٹ کرتے ہیں کہ یہی اقبال کا میسج تھا. کیا اقبال یہی چاہ رہے تھے کہ اس ریاست کے اندر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے قوت نافذہ ہونی چاہیے؟
اقبال بھی اور قائد اعظم دونوں بالکل ٹھیک فطرت پر کھڑے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جو مسلمان ہے، جب مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظم وجود میں آئے گا فرد کی حیثیت سے، آپ مسلمان ہیں تو آپ سے کیا توقع کی جاتی ہے؟ اگر اذان کی آواز بلند ہوگی تو آپ اس پر لبیک کہیں گے نا، ایک مسلمان سے یہ توقع کی جاتی ہے.
بالکل ٹھیک ہے.
یعنی انسان کی حیثیت سے تو مجھ میں، آپ میں، ایک انگریز میں، ایک امریکی میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے ایک مذہب کو قبول کر لیا ہے. یعنی ہم نے شعور کے ساتھ یہ مان لیا ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، ہمیں اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں اور ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. یہی اسلام ہے اگر چند لفظوں میں بیان کیجیے. تو فرد سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ ان کا احساس یہ تھا، اقبال کا بھی اور قائد اعظم کا بھی، کہ جب مسلمان اپنی اجتماعی حیثیت سے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو ان کی پارلیمنٹ میں بھی جس طرح فرد کی زندگی میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے، فکری طور پر اسلام کا ظہور ہوگا. لہذا یہ جو تعبیریں بعض میں اختیار کی گئیں، نفاذ اور مطالبہ اسلام اور قرارداد مقاصد، یہ ان کے پیش نظر نہیں تھی. وہ اس فطری جگہ پر کھڑے تھے کہ ریاست کے اندر قانون سازی کے ادارے بنیں گے، جمہوریت کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، ایک جمہوری معاشرہ قائم ہوگا، ایسا معاشرہ قائم ہوگا جس میں اسلام کے بنیادی اصولوں کی ترویج کی جائے گی، نظام تعلیم ایسا بنے گا جس سے اسلام کو سمجھنے والے لوگ پیدا ہوں گے. تو جتنا اسلام لوگوں کے اندر ہوگا اسی کی سطح پر، اسی کی مقدار کے لحاظ سے وہ ریاست کے نظام میں بھی نمودار ہو جائے گا. یہ فطری عمل اگر ہمارے یہاں ہوتا تو اس کے غیر معمولی نتائج نکلتے. ہم نے اس معاملے میں بھی کیا کیا ہے؟ یعنی گھوڑے کے آگے گاڑی باندھنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے نتائج بھگت رہے ہیں, اس کے نتیجے میں منافقت پیدا ہوئی ہے, اسلام کی طرف کوئی پیش رفت نہیں.
بہت بہت شکریہ جاوید صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے جاوید صاحب کی گفتگو سنی اور اوور آل جو ڈسکشن ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جتنا بھی کام کیا ریاست کے لیے اس میں منافقت ہی کو پروان چڑھایا ہے, جو صحیح جو روح ہے اسلام کی اس پر کوئی کام نہیں کر سکے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.